بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر میں ہدایت پا گیا۔ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی کی اس کتاب کا چیپٹر نمبر 10 شیعہ آڈیوز کی جانب سے سفر حجاز آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ جدہ پہنچ کر میں اپنے دوست بشیر سے ملا، جو میرے آنے سے بے حد خوش ہو گیا تھا۔ فوراً اپنے گھر لے گیا اور میرا بہت اکرام کیا۔ فرصت کے اوقات میں ہم کو اپنی گاڑی سے تفریح گاہوں، مزارات وغیرہ گھماتا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ عمرہ کرنے گئے اور چند دن دنیا و مافیا کو بھول کر صرف عبادت و تقویٰ میں غرق رہے۔ میں نے اپنے دوست سے عراق چلے جانے کی وجہ سے جو ملاقات میں تاخیر ہو گئی تھی، اس کی معذرت چاہیے اور انکشاف فی جدید یا فتح کا تذکرہ بھی کیا۔ اس نے بہت کھلے دل سے سب کچھ سنا اور اس کو کچھ حالات پر اطلاع بھی تھی۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آج کل بھی ان میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں، جو باتیں وہ کہتے ہیں ان کے یہاں ہیں، بس ان میں متعدد فرقے ہیں جو کافر و منحرف ہیں، ہر سال حج کے زمانے میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کون سی مشکلات ہیں جو یہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں؟ اس نے کہا، قبروں کے ارد گرد نمازیں پڑھتے ہیں، بقی میں گروہ در گروہ داخل ہوتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، اپنی جیبوں میں پتھر کے ٹکڑے رکھے رہتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں، اور جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر پہنچتے ہیں تو سر و سینہ پیٹتے ہیں، ایسا غل کپاڑا مچاتے ہیں جیسے اسی وقت وہ مرے ہیں۔ انہی تمام باتوں کی وجہ سے سعودی حکومت نے ان کے مزاروں میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا اسی لیے آپ لوگ ان کو اسلام سے منحرف کرتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ اور اس کے علاوہ بھی، یہ آتے تو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بجائے کھڑے ہو کر عمر و ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں اور ان پر لعنت کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے بہودہ ہوتے ہیں جو ابو بکر و عمر کی قبروں پر غلاظت و نجاست ڈال دیتے ہیں۔ اس سے مجھے اپنے والد ماجد کی بات یاد آ گئی کہ جب وہ حج سے پلٹے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گندگی ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میرے والد نے خود اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا، صرف سنا تھا، کیونکہ ان کا بیان اس طرح تھا، ہم نے سعودی سپاہیوں کو دیکھا کہ وہ بعض حاجیوں کو لاٹھی سے مار رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ حجاج بیت اللہ کی توہین ہے تو انہوں نے کہا، ارے یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ شیعہ ہیں جو غلاظتوں کو لے کر آئے تھے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیں۔ اس پر ہم لوگوں نے بھی ان پر لعنت کی اور ان پر تھوکا۔ اور اب میں اپنے اس ساتھی سے جو سعودی ہے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ہے، یہ سن رہا ہوں کہ یہ لوگ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آتے ہیں اور غلاظتوں کو ابو بکر و عمر کی قبروں پر ڈال دیتے ہیں۔ مجھے دونوں روایتوں میں شک ہے، کیونکہ میں نے خود حج کیا ہے اور دیکھا ہے کہ حجرہ مبارک کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبول اور ابو بکر و عمر کی قبریں ہیں، وہ ہر وقت مقفل رہتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس حجرے کے قریب جا کر اس کے دروازے یا کھڑکیوں کو بوسہ دے لے، چے جائے گا اس میں کچھ ڈال دے۔ اولاً تو اس لیے ناممکن ہے کہ اس حجرے میں نہ تو سوراخ اور روشن دان ہے کہ جس سے کوئی چیز پھینکی جا سکے، ثانیاً ایسے سخت قسم کے فوجیوں کا پہرہ ہر دروازے پر رہتا ہے جو نگرانی و حفاظت میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوتے ہیں جس سے وہ لوگ ہر اس شخص کی پٹائی کر دیتے ہیں جو دروازے یا جالیوں کے قریب ہونا چاہے یا حجرے کے اندر دیکھنا چاہے۔ میرا گمان ہے غالب یہی کہ سعودی سپاہیوں میں جو لوگ شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں، انہوں نے شیعوں پر یہ افتراء و بہتان لگایا ہے تاکہ شیعوں کو مارنے کا جواز پیدا ہو سکے یا کم از کم مسلمانوں کو ان سے جنگ پر آمادہ کیا جا سکے۔ یا اتنا فائدہ تو ہوگا ہی کہ جب شیعوں کو مارا جائے گا تو لوگ خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہیں گے، کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، اور یہ لوگ جب اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں گے تو شیعوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا ہو جائے گا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر غلاظت ڈالتے ہیں۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مجھے ایک بہت ہی معتبر اور سقی فاضل نے بیان کیا، ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک نوجوان کو ازدحام کی وجہ سے گرمی چڑھ گئی، اس کو اچھو لگ گیا اور اس نے قے کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، حجر اسود کی حفاظت کرنے والے سپاہی اس پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ وہ ادھمرا ہو گیا۔ پھر اسے نکال دیا اور اس پر الزام لگایا کہ نجاست لے کر آیا تھا کہ خانہ کعبہ پر مل دے۔ اس پر چند گواہ مہیا کر لیے اور اس بیچارے کو اسی دن قتل کر دیا گیا۔ میرے ذہن میں یہ خیالات فلمی تصویروں کی طرح گزرتے رہے اور کافی دیر تک میں اپنے سعودی دوست کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس کے خیالات شیعوں کے بارے میں کیسے ہیں۔ بار بار اس کے یہ جملے، یہ لوگ گریہ بکا کرتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں، پتھر پر سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے آس پاس نمازیں پڑھتے ہیں، بار بار میرے ذہن میں آتے تھے۔ اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا صرف ان باتوں سے کلمہ گو کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ لوگ تو اقرار شہادتیں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، کیا ان باتوں کے باوجود یہ کافر ہیں؟ میں اپنے دوست سے نہ دشمنی مول لینا چاہتا تھا اور نہ ایسی بحث کرنا چاہتا تھا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس نے کہہ کر خدا ہم کو اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دے اور ان دشمنان دین پر خدا کی مار پڑے جو اسلام اور مسلمانوں کی جڑ کھودنے میں لگے رہتے ہیں۔ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس عمرے کے دوران اور جب بھی مکہ مکرمہ کی زیارت سے مشرف ہوتا، حالانکہ اس وقت بہت تھوڑے عمرہ کرنے والے طواف کرتے ہوتے تھے، یہ معمول بنا لیا تھا کہ نماز پڑھ کر اپنے پورے وجود کے ساتھ گڑ گڑا کر خدا سے دعا کرتا تھا کہ میری بصیرت کھول دے اور حق و حقیقت کی طرف میری ہدایت فرما دے۔ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر میں نے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ترجمہ ہے، اور جو جہاد کرنے کا حق ہے خدا کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس اسی نے تم کو برگزیدہ کیا، اور امور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو تمہارا مذہب بنا دیا ہے، اسی خدا نے تمہارے پہلے ہی سے مسلمان فرما بردار بندے نام رکھا، اور اس قرآن میں بھی تو جہاد کرو تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں گواہ بنے اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو، اور تم پابندی سے نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور خدا ہی کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا سرپرست ہے اور کیا اچھا مددگار ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ میں یہ کہنے لگا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اپنے باپ ابراہیم جیسا کہ قرآن نے کہا ہے اسے مناجات کرنے لگا، اے ہمارے باپ، اے وہ ذات گرامی جس سے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، جس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، دیکھیے تو آپ کی اولادوں میں آپ کے بعد کتنا اختلاف ہو گیا، کچھ یہودی، کچھ عیسائی، کچھ مسلمان ہو گئے، پھر یہودیوں میں اختلاف ہوا، وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، مسلمان 73 فرقہ ہو گئے، اور سب کے سب گمراہ ہیں، جیسا کہ آپ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، صرف لے دے کے ایک فرقہ آپ کے مذہب پر باقی رہ گیا۔ یہ اختلاف و تفرقہ کیا سنت الہی ہے جو اس نے اپنے بندوں میں جاری کیا ہے؟ جیسا کہ قدریہ فرقہ کہتا ہے کہ خود خدا نے ہر شخص کے لیے معین کر دیا ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو جائے، یا مسلمان ہو جائے، یا ملحد ہو جائے، یا مشرک ہو جائے۔ یا یہ اختلاف و تفرقہ محبت دنیا اور تعلیمات الہی سے دوری کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب بندوں نے خدا کو فراموش کیا تو خدا نے اپنے بندوں کو بھلا دیا۔ میری عقل قضا و قدر کی تصدیق پر تیار نہیں ہے کہ خود خدا ہی نے انسان کے انجام کو حتمی بنا دیا ہے، بندے اس کو بدل نہیں سکتے۔ میرا عقیدہ و یقین کہتا ہے کہ خدا نے ہم کو پیدا کر کے ہدایت بخشی، اچھے برے کی تمیز مرحمت فرمائی، پھر انبیاء و رسولوں کو بھیج کر ہمارے مشکلات کو حل کیا، جو باتیں ہمارے لیے مبہم تھیں انبیاء نے ان کی وضاحت کر دی، حق و باطل کو پہچنوا دیا، لیکن انسان کو زندگانی دنیا اور اس کی زبائش نے، انانیت و تکبر نے، جہالت و نادانی نے، اناد و سرکشی نے، ظلم و طغیان نے حق سے پھرا دیا، شیطان کا تابع بنا کر رحمان سے دور کر دیا، اس کو غیر جگہ پر پہنچا دیا۔ اسی بات کو خدا بہت ہی اچھے اور مختصر پیرا میں اس طرح کہتا ہے، ترجمہ ہے، خدا تو بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ بندے خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 44۔ اے بابا ابراہیم، علیہ السلام۔ یہود و نصارہ جنہوں نے آپسی دشمنی کی بنا پر تبینہ آنے کے بعد بھی حق کی مخالفت کی ہے، وہ اتنی زیادہ ملامت کے مستحق نہیں ہیں جتنی یہ امت مسلمہ جس کو خدا نے آپ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے آیا، جس کو خیر امت قرار دیا۔ اسی امت نے شدید اختلاف کے بیج بوئے، تفرقہ اندازی کی، ایک نے دوسرے کو کافر قرار دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ڈرایا تھا، پہلے ہی سے متنبہ کر دیا تھا اور بڑی سختی سے فرمایا تھا کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دے۔ آخر اس امت کو کیا ہو گیا ہے جن کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، جو چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئی ہے، ایک دوسرے کی دشمن ہے، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہے، ایک دوسرے کی تکفیر کرتی ہے، انتہا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں، زندگی بھر ایک دوسرے کو چھوڑے رہتے ہیں۔ اے بابا ابراہیم علیہ السلام، اس امت کو کیا ہو گیا ہے جو کبھی خیر الامم تھی، شرق و غرب اس کے زیر نگیں تھے، جس نے پوری دنیا کو ہدایت، علوم و معرفت، تہذیب و تمدن بخشا تھا، آج وہ سب سے کم، سب سے ذلیل ہو گئی ہے، اس کی زمین غصب کر لی گئی، اس کے افراد کو ان کے وطن سے دیس نکالا گیا، ان کی مزید اقسام مٹھی بھر صحیحیوں کے قبضے میں ہے، وہ اس کو آزاد بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ مسلمانوں کے شہروں کو دیکھیں تو ہر جگہ فقر و فاقہ، فقیری، ویران زمینیں، مہلک امراض، بدخلقی، کچ فکری، ظلم و ستم، گندگی، حشرات الارض۔ صرف بیت الخلاء لے لیجئے تو یورپ میں کیسے ہیں اور ہمارے یہاں کیسے ہیں؟ اگر مسافر یورپ کے کسی بیت الخلاء میں چاہتا ہے تو سب کے سب صاف و شفاف شیشے کی طرح چمکتے ہوئے، بہترین قسم کی خوشبو، لیکن ہمارے یہاں کی بیت الخلاء معاذ اللہ، ان کی کثافت، نجاست، گندگی، بدبو کی وجہ سے مسافر قدم نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ ہم وہ ہیں کہ جس کو اسلام نے بتایا ہے کہ لطافت جزو ایمان ہے، گندگی جزو شیطان ہے۔ کیا ایمان یورپ میں اور شیطان ہمارے یہاں منتقل ہو گیا ہے؟ آخر مسلمان اپنے عقیدے کے اظہار سے کیوں ڈرتے ہیں؟ حد یہ ہے کہ اپنے ملکوں میں اظہار نہیں کر سکتے، مسلمان کو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں، چہرے پر اختیار نہیں ہے، وہ داڑھی نہیں رکھ سکتا، اسلامی لباس نہیں پہن سکتا، لیکن فاسق علی الاعلان شراب پی سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، آبرو ریزی، حتیٰ کہ عزت کر سکتا ہے، اور مسلمان اس کو روک نہیں سکتا، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر سکتا۔ مجھے لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ بعض اسلامی ملکوں میں جیسے مصر و مغرب وغیرہ میں باپ اپنی بیٹی کو شدت فقر و احتیاج کی بنا پر حرام کاری کے لیے مجبور کرتا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ خدایا، تو نے اس امت سے کیوں دوری اختیار کر لی؟ تو نے کیوں اس امت کو اندھیرے میں چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں خدایا، میں تیری جناب میں استغفار کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بلکہ یہ امت ہی تجھ سے دور ہو گئی ہے، اسی نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو نے اپنی کتاب میں خود ہی کہا ہے، ترجمہ، اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، تو وہی اس کا ساتھی ہے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 36۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خدا نہیں ہے، ان سے پہلے اور بھی بہتیرے پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر محمد اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے گا تو سمجھ لو کہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑے گا، اور عنقریب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ امت مسلمہ جس پستی، ذلت، رسوائی، فقیری تک پہنچ گئی ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک چکی ہے، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ مٹھی بھر لوگ یا ایک فرقہ پوری امت کے زاویہ فکر کو نہیں بدل سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا، تم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ خدا تمہارے اوپر تمہارے بروں کو مسلط کر دے گا، تو تمہارے نیکوں کی دعائیں بھی مستجاب نہ ہوں گی۔ پالنے والے، تو نے جو نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا ہم کو شاہدین میں شمار کرے۔ میرے معبود، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کر، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، تو بڑا ہی بخشش کرنے والا ہے۔ خدایا، ہم نے خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم گھاٹے میں رہیں گے۔ اپنے دوست بشیر کا خط اس کے رشتہ دار کے نام لے کر میں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا تاکہ جب تک مدینہ میں رہوں بشیر کے رشتہ دار ہی کے پاس قیام کروں۔ میری روانگی سے پہلے بشیر نے ٹیلی فون سے بھی بات کر لی تھی۔ مدینہ پہنچتے ہی میرے میزبان نے مرحباً کہا اور اپنے گھر لے گیا۔ سامان وغیرہ رکھنے کے بعد میں نے سب سے پہلے دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی، لیکن حاضری سے پہلے غسل کیا، سب سے اچھا اور پاک و پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی، پھر بیتابانہ چلا۔ لیکن زمانہ حج کے ادوار سے زائرین کی کافی کمی تھی، اس لیے بہت ہی آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر کی قبور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حج کے موقع پر یہ شرف نہیں حاصل کر سکا تھا کیونکہ ازدحام بہت تھا، اور میں نے بلا وجہ کوشش کی تھی کہ بطور تبرک کسی جالی کو بوسہ دے سکوں۔ میرے ارادے کو تاڑتے ہی وہاں پر کھڑے ہوئے سپاہی نے مجھے بہت زور سے ڈانٹا۔ وہاں ہر ہر دروازے پر سپاہی رہتے، اور جب دعا اور دوستوں کے سلام کو پہنچانے میں مجھے وہاں کچھ دیر تک کھڑا رہنا پڑا تو سپاہی نے حکم دیا کہ واپس جاؤ۔ میں نے چاہا بھی کہ ان میں سے کسی ایک سے بات کروں، مگر بے فائدہ۔ میں وہاں سے واپس آ کر روضہ مطہرہ میں اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتا تھا، اور لہن سے قرآن پڑھنے لگا اور بار بار تکرار کرتا تھا۔ مجھے خیال ہوتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تلاوت کرتے کرتے میں سوچنے لگا، کیا یہ ممکن ہے کہ دوسرے مردوں کی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مردہ ہوں؟ اگر ایسا ہے تو ہم اپنی نمازوں میں مخاطب کرتے ہوئے کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر خدا کا سلام ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اور جب تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام زندہ ہے اور سلام کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں، بلکہ صوفی طریقوں کے جملہ مشائق کا حتمی عقیدہ ہے کہ شیخ احمد تیجانی یا عبدالقادر جیلانی ان کے پاس جاگتے ہیں، خواب میں نہیں، ظاہر بظاہر آتے ہیں، تو پھر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی کرامت کے سلسلے میں کیوں بخل کرتے ہیں؟ حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق افضل الخلق ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر سکون ہوا کہ تمام مسلمان ایسا نہیں کہتے، صرف وہابیوں کا عقیدہ ہے، جن سے میں اب متنفر ہونے لگا تھا، ایک تو اسی وجہ سے اور دوسرے بہت سے اسباب کی وجہ سے۔ منجمیلہ، ان کے وہ سختی بھی ہے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو مومنین ان کے عقیدے کے خلاف ہیں اور ان کے عقیدے کے خلاف ہیں ان پر کس قدر تشدد و سختی کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ میں بقی کی زیارت کے لیے وہاں کھڑے ہو کر ارواح اہلِ بیت علیہ السلام کے لیے ترحم کی دعا کر رہا تھا، اور میرے قریبی ایک بہت ہی بوڑھا شخص رو رہا تھا۔ اس کے رونے سے میں سمجھ گیا یہ شیعہ ہے۔ اس کے بعد وہ رو با قبلہ ہو کر نماز پڑھنے لگا، اور جیسے ہی سجدے میں گیا میں نے ایک فوجی کو دیکھا جو تقریباً دوڑتا ہوا آیا، شاید وہ دیر سے ان بوڑھے کے حرکات و سکنات کی نگرانی کر رہا تھا، اور آتے ہی اتنے زور سے ٹھوکر ماری کہ بوڑھا الٹ گیا، اور چند منٹ تک وہ ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ اور فوجی جوتوں، گھوسوں، مکوں، لاتوں سے ایک طرف اس کی پٹائی کر رہا تھا اور دوسری طرف گالیوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، اور مجھے خیال ہوا کہ شاید بوڑھا مر چکا۔ میں نے فوجی سے کہا، ارے کیوں مار رہے ہو، یہ نماز پڑھ رہا تھا، تم یہ حرام کام کیوں کر رہے ہو؟ فوجی نے مجھے بھی لتاڑ پلائی اور دھمکی دی کہ اگر تم خاموش نہ رہے تو تمہاری بھی یہی درگت بنا دوں گا۔ اور جب میں نے اس کی آنکھوں میں شرر کے شرارے دیکھے تو الگ ہو گیا، اور اپنے اوپر سخت غصہ آ رہا تھا کہ مظلوم کی مدد بھی نہیں کر سکتا، اور سعودیوں پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ بغیر کسی روک ٹوک کے जिसके साथ जो जी चाहता है बर्ताव करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इनको इससे रोक सके। कुछ जायरीन भी वहाँ थे जो इस मंजर को देख रहे थे। बाज़ ने कहा लाहौल वाला कुतल बिल्ला, और बाज़ ने कहा यह बुढ़ा इसी का मुस्तहिक था, ये कबूर के पास नमाज पढ़ रहा था और ये हराम है। सुनकर मैं अपने को काबू में न रख सका और फट पड़ा कि किसने कहा है कबरों के पास नमाज पढ़नी हराम है। इसने कहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ममानियत फरमाई है। मैंने बगैर कुछ सोचे कह दिया कि तुम लोग रसूल खुदा पर इल्ज़ाम लगाते हो, फिर मैं डरा कहीं ये सब मुझे चिमट जाएं या इस फौजी को आवाज़ दे दें और वो मेरा हाल भी बुढ़े जैसा कर दे, लिहाजा बहुत नरमी से बोला। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है तो लाखों आदमी क्यों मुखालफत करते हैं? क्यों हज्जाज ज़ायरीन फ़ेले हराम का इर्तिकाब करते हैं? क्यों कब्र रसूलों कब्र अबू बकर उमर के आसपास मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ते हैं और पूरे इस्लामी ममालिक की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं? और अगर मान भी लिया जाए कि कब्रों के पास नमाज हराम है तो क्या इतनी शिद्दत से रोकना चाहिए या नरमी से? मुझे आप इजाज़त दे तो इस एराबी का किस्सा सुनाऊँ जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में पेशाब कर दिया था। ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बिला किसी शर्मो हया के इसने मुँह दिया। और जब बाज़ हजरात नंगी तलवार लेकर उठे कि इसको कत्ल कर दे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया और फरमाया इसको छोड़ दो, इस पर सख्ती ना करो। जहाँ इसने पेशाब किया वहाँ एक डोल पानी बहा दो, तुमको आसानी के लिए पैदा किया गया है ना ये कि सख्ती करने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए ना कि नफ़रत दिलाने के लिए। फिर तमाम सहाबा ने हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी की और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराबी को पुकार कर अपने पास बिठाया, मरहबा कहा, बहुत नरमी और लुत्फ़ो मदारात से गुफ्तगू फरमाई और इसको समझाया ये खुदा का घर है, इसको नजिस नहीं करना चाहिए। अखलाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर एराबी मुसलमान हो गया और फिर हमेशा मस्जिद में अच्छे और पाक लिबास में आता था। खुदा वंदे आलम ने कितनी सच्ची बात अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही है। तर्जुमा, तुम अगर बदमिजाज और सख्त दिल हुए तब तो ये लोग तुम्हारे गिर्द से तितर बितर हो गए होते। सूरह आल इमरान आयत नंबर 159। किस्सा सुनने के बाद बाज़ मौजूद हजरात बहुत मुतासिर हुए और एक शख्स मुझे अलग ले जाकर पूछने लगा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा ट्यूनस का। इसने मुझे सलाम किया और कहा बरादर तुमको खुदा का वास्ता अपनी जान की हिफाजत करो, यहाँ इस किस्म की बात हरगिज़ ना करो। मैं तुमको क़ुर्बतन इल्लल्लाह नसीहत करता हूँ, आपने इन लोगों के दिलों में अपने लिए बोगज़ो कीना पैदा कर लिया है। ये लोग जो अपने को हरमैन का निगरान समझते हैं और हाजियों के साथ ऐसी सख्ती का बर्ताव करते हैं, किसी में ये जुर्रत नहीं है जो अपनी राय का इजहार कर सके या ऐसी रवायात बयान कर सके जो इनकी रवायतों के मुवाफिक ना हो या ऐसे अकीदे का इजहार कर सके जो इनके अकीदे के मुखालिफ हो। मैं अपने नए दोस्त के घर वापस आ गया जिनका नाम भी नहीं जानता था। वो रात का खाना लेकर आए और मेरे सामने बैठ गए। खाना शुरू करने से पहले ही उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ कहाँ गए थे। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अपना पूरा किस्सा बयान कर दिया और बड़े वाज़ह लफ्ज़ों में कह दिया भाई अब मुझे वहाबियत से नफ़रत होने लगी है और शियत की तरफ मिलान बढ़ता जा रहा है। इतना सुनते ही इनके चेहरे का रंग बदल गया और मुझसे कहने लगे खबरदार अब इस किस्म की गुफ्तगू दोबारा ना करना। इतना कहकर मुझे छोड़कर चले गए। मैं इंतज़ार करते करते थक गया, सो गया। अली सुबह मस्जिद नबवी की अजान से कबल में बेदार हुआ तो देखा खाना इसी तरह अपनी जगह रखा हुआ है, जिससे मैं समझा कि मेरा मेज़बान फिर पलट कर नहीं आया। अब मैं इसके बारे में मशकूक हो गया और मुझे ख़तरा लाहक हो गया कि कहीं वो CID का आदमी ना हो, लिहाजा मैं फ़ौरन उठा मकान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर निकल खड़ा हुआ। दिन भर तो हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहा, ज़ियारत करता था, नमाज़ें पढ़ता था, सिर्फ क़ज़ाए हाजत और वुज़ू के लिए बाहर निकलता था। नमाज असर के बाद एक ख़तीब को सुना जो नमाजियों को वाज़ कर रहा था। मैं भी इधर ही चला गया। बाज़ मौजूद लोगों से पता चला कि ये मदीने का काजी है। मैंने बड़ी तवज्जो से सुना, वो शख्स बाज़ आयतों की तफसीर बयान कर रहा था। दर्स ख़त्म करके जब वो जाने लगा तो मैंने रोक कर पूछा सैयदी आयत तथहीर से मुराद कौन लोग हैं? इसने फ़ौरन कहा अजवाज मुतहरात जिनके ज़िक्र से आयत की इब्तिदा हुई है। मैंने कहा शिया उलमा तो सिर्फ पंजतन पाक अली सलाम के लिए मखसूस कहते हैं। फितरी बात है कि मैंने इन पर एतराज़ किया कि आयत में इब्तिदा या نساؤن نبی، اے نبی کی بیویوں سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، جہاں تک رسول کی عورتوں سے خطاب تھا تمام صحیفے جمع مؤنث کے لائے گئے، مثلا لستن، انی تفیس، تفسیتن، لا فلا تخزعنا، قلنا قرنا وغیرہ۔ اور جب ان کی بات ختم ہو گئی، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آیا تو صحیفہ بھی بدل گیا، لیزہبا انکم یطہرکم کہا گیا۔ میری بات سن کر اس نے چشمہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا، خبردار ان زہریلے افکار سے ہوشیار ہو جاؤ، شیعہ کلام خدا کی منمانی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت علی اور ان کی ذریت کے بارے میں ان کے پاس ایسی ایسی آیتیں ہیں جس کو ہم لوگ نہیں جانتے، ان کے پاس مخصوص قرآن ہے جس کو یہ مصحف فاطمہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ میں تم کو ہوشیار کرتا ہوں، کہیں ان کے چنگل میں نہ پھنس جاؤ۔ میں نے کہا، سیدی اس کی دعا فکر نہ کریں، ان کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہے، میں تو حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ قاضی نے کہا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عرض کیا ٹیونس کا۔ پوچھا، تمہارا امام کیا ہے؟ میں نے کہا، التیجانی۔ یہ سن کر قاضی بڑے فخر سے ہنسا اور بولا، کیا تم جانتے ہو احمد التیجانی کون تھا؟ میں نے کہا، ہاں وہ شیخ الطریقہ تھے۔ قاضی نے کہا، وہ فرانسیسی استعمار کا ایجنٹ تھا، الجزائر اور ٹیونس میں فرانس کے قدم صرف اسی کی وجہ سے جمے تھے۔ اگر تم کبھی پیرس جاؤ تو قومی لائبریری ضرور دیکھنا، اور وہاں قاموس فرنسی کا خود مطالعہ کرنا۔ باب ایک کے اندر تم پڑھو گے کہ فرانس نے وسام الشرف، یعنی فرانس کا سب سے بڑا تمغہ، احمد تیجانی کو اس کی ان خدمات کے سلے میں جو اس نے فرانس کے لیے انجام دیے تھے دیا تھا، اور وہ خدمات ایسے تھے جن کا قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اس کے قول سے تعجب ہوا۔ بہرحال شکریہ ادا کر کے میں ان سے رخصت ہو کر چلا آیا۔ مدینہ میں پورے ایک ہفتہ قیام کیا تاکہ 40 نمازیں پڑھ لوں اور تمام زیارتیں بھی کر لوں۔ مدینہ کے دوران قیام میں بہت باریک بینی سے کام لیتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہابیت سے نفرت بڑھتی گئی۔ مدینہ منورہ سے کوچ کر کے اردن پہنچا، وہاں اپنے دوستوں سے ملاقات کی جن سے زمانہ حج میں تعارف ہوا تھا اور جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ ان لوگوں کے پاس 3 دن رہا۔ یہ لوگ شیعوں سے کینہ ہم لوگوں سے زیادہ رکھتے ہیں، وہی روایات، وہی پروپیگنڈے جو ٹیونس میں تھے یہاں بھی تھے۔ جس سے بھی میں نے پوچھا، تم کس دلیل سے شیعوں کو دشمن رکھتے ہو؟ سبھی نے سنی سنائی باتیں دہرا دیں۔ دلیل نام کی چیز کسی کے پاس نہیں تھی، اور نہ ان میں سے کسی نے شیعوں کی کتابیں پڑھی تھیں، نہ شیعوں سے نشست و برخاست کی تھی۔ حد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسی شیعہ سے ملاقات تک نہیں کی تھی۔ اردن سے سوریہ آیا، دمشق میں جامع الاموی کو دیکھا، اسی کے پہلو میں مرکز سر امام حسین علیہ السلام ہے، اس کی زیارت کی۔ صلاح الدین ایوبی اور سیدہ زینب علیہ السلام کے ذریعے کی زیارت سے مشرف ہوا۔ بیروت سے ڈائریکٹ طرابلس گیا۔ سمندری سفر پورے 4 دن جاری رہا۔ ان 4 دنوں میں جسمانی اور فکری دونوں سکون ملا۔ پورے سفر کی ریل میرے ذہن میں چلتی رہی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ بیک وقت میرے دل میں شیعوں کی طرف جھکاؤ اور میلان جتنا بڑا، وہابیت سے دوری اور نفرت بھی اتنی ہی ہوتی گئی۔ الحمدللہ ان کی دسیسہ کاریوں کو میں نے پہچان لیا۔ خدا نے جو فضل و انعام مجھ پر فرمایا اور جو عنایت و مہربانی فرمائی، اس پر اس کی حمد کی اور اس سے دعا کی مجھے راہ حق کی ہدایت کرے۔ آخر سرزمین وطن پر پہنچا، سب سے زیادہ بے چینی خاندان اہل و عیال دوستوں سے ملنے کی تھی۔ شکر خدا سب بخیر و عافیت تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری عدم موجودگی میں بہت سی کتابیں آئی ہیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہاں سے آئی ہیں، اور جب ان بنڈلوں کو کھولا تو پورا گھر کتابوں سے بھر گیا۔ اس سے ان لوگوں کا احترام اور محبت مزید بڑھ گئی، جو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے دیکھا کہ مجھے وہاں جتنی کتابیں بطور تحفہ پیش کی گئی تھیں، ان کی کئی گنا کتابیں میرے گھر بھیجی گئیں۔